السلام علیکم. دن بھر کی اہم ترین خبریں، تبصرے اور ان کے تجزیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان. لیکن آج ہم دن بھر کی خبروں کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنے ضمیر کو ایک بار پھر ٹٹولتے ہیں. آج ٹٹولیں گے ضمیر ہم صرف پاکستان کا نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا کا، کہ کیا وجہ ہے کہ پوری مسلم دنیا اس وقت ہمیں زوال پذیر نظر آتی ہے. اس وقت جب پوری دنیا میں ترقی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اقوام دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی ہیں، تہذیب میں بھی، تعلیم میں بھی، ترقی میں بھی، تحقیق میں بھی، معاشرتی علوم میں بھی، معاشی علوم میں بھی، اقتصادیات میں بھی، مسلم دنیا کیوں پیچھے نظر آتی ہے بلکہ کیوں پیچھے کی طرف جاتی نظر آتی ہے. مسلم دنیا میں سوائے چند ایک اقوام کو چھوڑ کے پوری مسلم دنیا ایک ہی تصویر نظر آتی ہے، اور وہ ہے انحطاط کی تصویر، زوال کی تصویر. یہ ہمیں ماننا ہوگا کہ اگر تعلیم کا معاملہ ہے اس میں پیچھے اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ مسلم دنیا کے ممالک. ترقی کا معاملہ ہو اس میں اگر کوئی پیچھے نظر آتا ہو تو وہ مسلم دنیا کے ممالک. ٹیکنالوجی کی ترقی کی بات ہو، جدید تحقیق کی بات ہو، مسلم دنیا کے لوگ کہیں نظر نہیں آتے. کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں 26% آبادی والی مسلم دنیا اس وقت زوال پذیر ہے؟ مسلمانوں کی آبادی اس وقت تقریباً 1.5 ارب ہے، جس میں ایشیا اور مشرق وسطی میں 1 ارب مسلمان بستے ہیں، افریقہ میں 40 کروڑ، یورپ میں 4 کروڑ، امریکہ میں 60 لاکھ مسلمان بستے ہیں. ان مسلمانوں کی ترقی اور ان کی دنیا کی ترقی کے اندر کنٹریبیوشن کو اگر ہم یہودیوں کے ساتھ ملائیں، کسی دوسرے مذہب کی قوم کے ساتھ ملائیں، تو ہمیں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. یہودی اس وقت پوری دنیا میں 1.4 کروڑ ہے، یعنی کہ مسلمان یہودیوں سے تقریباً 100 گنا زیادہ ہیں. امریکہ میں 70 لاکھ، ایشیا میں 50 لاکھ اور یورپ میں 20 لاکھ یہودی موجود ہیں، اور چند لاکھ لوگوں پہ مشتمل ہے اسرائیل کا ملک. لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمان کسی جگہ ان 1.4 کروڑ یہودیوں کا مقابلہ کرتے نظر نہیں آتے؟ تعلیم کی اور خواندگی کا عالم اگر آپ دیکھیں تو اگر کرسچن دنیا میں آپ دیکھیں گے تو اس وقت تقریباً 90% لوگ خواندہ ہیں، وہ تعلیم یافتہ کہلائے جاتے ہیں. مسلم دنیا میں اگر شرح خواندگی دیکھیں تو وہ مشکل تمام 40% لوگ ہیں، یعنی کہ مسلم دنیا کے 60% لوگ ناخواندہ ہیں، یعنی کہ 1.5 ارب لوگوں میں سے تقریباً 75 کروڑ لوگ مسلم ایسے ہیں جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا تعلیم سے ان کا واسطہ نہیں ہے. مسلم دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے، ایک بھی ملک نہیں ہے جس میں شرح خواندگی پوری 100% ہو. مسلم دنیا میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر مختص فنڈ معاشی ترقی کا 0.2% ہے، جبکہ کرسچن دنیا میں ریسرچ اور ڈیولپمنٹ پر مختص فنڈ معاشی ترقی کا تقریباً 5% ہے. پوری مسلم دنیا میں صرف 500 یونیورسٹیز ہیں، جبکہ امریکہ میں 5,758 اور بھارت میں 8,407 یونیورسٹیز ہیں. کرسچن دنیا میں یونیورسٹی انرولمنٹ کی شرح، یعنی کہ وہ ممالک جہاں پر عیسائی لوگ بستے ہیں، اس میں 40% لوگ ایسے ہیں جو کہ یونیورسٹیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یونیورسٹی میں داخلہ لیتے ہیں. مسلم دنیا میں صرف 2% لوگ ایسے ہیں جو یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں یا اعلیٰ تعلیم کے لیے یا پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. پوری مسلم دنیا میں صرف 2% لوگ ایسے ہیں. مسلم دنیا میں ہر 10 لاکھ آبادی میں تقریباً 230 سائنسدان ہے، یہ بھی بمشکل تمام ہے. لیکن صرف آپ امریکہ میں دیکھیں تو ہر 10 لاکھ آبادی میں 5,000 سائنسدان موجود ہیں. ٹیکنالوجی کی بات کریں یا تجارت کی بات کریں، مسلم دنیا کہیں سے نظر نہیں آتی. ٹیکنالوجی کی ایکسپورٹ اگر دیکھیں مسلم دنیا میں، پاکستان سے ٹیکنالوجی کی مصنوعات کا کل برآمدات کا صرف 0.9% ہے. سعودی عرب ٹیکنالوجی کی مصنوعات کی کل برآمدات صرف 0.2% ہے. کویت، مراکش، انجیئر سے ٹیکنالوجی کی مصنوعات کل برآمدات کا صرف 0.3% ہے، جبکہ سنگاپور جو کہ چند لاکھ لوگوں کا ملک ہے، اس سے ٹیکنالوجی کی مصنوعات کی کل برآمدات 68% ہے. کل برآمدات جتنی ہوتی ہیں اس سے 68% ٹیکنالوجی کی برآمدات ہوتی ہے، ایکسپورٹس ہوتی ہیں. یہ سنگاپور کا ریکارڈ ہے. نوبل پرائز دنیا میں، مسلم دنیا میں کتنے لوگوں نے حاصل کیے، کتنے مسلمانوں نے حاصل کیے؟ جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا تھوڑی دیر قبل، 1.5 کروڑ ٹوٹل یہودی ہے، لیکن 105 سالوں میں یہودیوں نے 180 نوبل پرائزز حاصل کیے ہیں ترقی کے معاملات میں اور ان تمام معاملات میں جو کہ جن کا تعلق دنیاوی علوم سے ہوتا ہے. اب تک 180 یہودی ہیں جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا ہے، جبکہ مسلمانوں کو ملنے والے ٹوٹل نوبل انعام اب تک صرف 9 ہیں. 9 نوبل پرائزز ہیں جو کہ مسلمان سائنسدانوں کو یا مسلمانوں کو ملے ہیں، جس میں 4 مصری، 2 ایرانی، 1 پاکستانی، 1 بنگلہ دیشی اور 1 فلسطینی شامل ہے. انحطاط ہے، زوال ہے اس امہ کا جس کے لیے کہا جاتا تھا، جس کے لیے کہا گیا پہلا سب سے بڑا پیغام اس کے لیے یہ تھا کہ پڑھ، تعلیم حاصل کر، اور پڑھنے کی جو جتنی بڑی اور تعلیم حاصل کرنے کی جتنا اسٹریس اسلام نے دیا، مسلمانوں کو دیا، وہ شاید ہی کسی اور مذہب نے دیا ہو، لیکن ہم پہنچے ہیں کس جگہ پر، کیا ہمارا عالم ہے کہ اس وقت ہماری دنیا میں اگر پہچان ہے، چاہے وہ پاکستان ہو یا مسلم دنیا ہو، تو اس کی پہچان ہوگی یا تو انتہا پسندی یا دہشت گردی یا آمریت، اس کے علاوہ مسلموں کی پہچان کوئی نظر نہیں آتی۔ وقت ہے کہ ہم گریبان ٹٹولیں اور دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں جوائن کریں گے جناب جاوید احمد غامدی، جو نہ صرف یہ کہ ممتاز مذہبی اسکالر ہیں لیکن انتہائی قابل احترام تاریخ دان بھی ہیں، جو کہ نہ صرف یہ کہ مذہبی علوم بلکہ دنیاوی علوم پہ بھی شاندار دسترس رکھتے ہیں۔ بڑی بڑی بہت شکریہ جناب غامدی صاحب۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جس ہم اس گڑھے میں جا چکے ہیں جس کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلم دنیا، ایک آدھ ملک اگر ہم نکالیں ملیشیا وغیرہ کو، تو جس پستی کے اندر اس وقت ہم جا رہے ہیں، اس میں بنیادی کردار کس چیز کا رہا؟ کیونکہ ایک آدھ ملک جاتا تو ہم اس نظام کی بات کرتے، دو چار ملک جاتے تو ہم وہاں کے مخصوص حالات کی بات کرتے، لیکن یہ مجموعی کیفیت، یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ لگتی ہے۔
اس کو علامہ اقبال نے ایک بڑے سادہ اور خوبصورت مصرے میں سمیٹ دیا ہے، کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، ہم مسلمانوں کی تاریخ کا یہ ایک نہایت جامع بیان ہے۔ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ملوکیت قائم ہو گئی، اور ملوکیت میں بہت جلد ادارے کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، قوم کی اعلیٰ ذہانتوں کی قدر افزائی نہیں ہوتی، ایک خاندان یا ایک شخص کا ٹوٹی بولتا ہے۔ چنانچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عباسیوں اور امویوں کے زمانے میں ہمارے یہاں سائنسی ترقی بھی ہوئی، آخر یہ جابر بن حیان، یہ ابو علی سینا، یہ محمد بن موسیٰ خوارزمی، یہ عمر خیام، یہ کون لوگ تھے؟ یہ جلیل القدر سائنسدان ہمارے یہاں پیدا ہوئے۔ بصریات میں ابن الحسن نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے، ایک لمبے عرصے تک ابو القاسم زہراوی کی تصریف کو سرجری میں بنیادی کتاب کی حیثیت حاصل رہی، یہی حیثیت قانون اور شفا کو حاصل رہی، تو ایک زمانہ وہ تھا۔ لیکن ملوکیت کا ایک بڑا بدترین اثر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ادارے کمزور ہوتے چلے گئے، تعلیمی نظام پر بھی ملوکیت کی چھاپ لگنے لگی، اور پھر جب خاص طور پر فتنہ تاتار کے بعد ریاست کا نظام یا خلافت کا نظام اس وقت کی تعبیر میں چاہیے، وہ تاتار نسلوں کو منتقل ہوا، تو یہ لوگ واریئرز تھے، ان کے ہاں علم کی سرپرستی کی جو روایت تھی ختم ہو گئی، جو بنو امیہ نے بغداد میں بیت الحکمت قائم کر کے اور قرطبہ میں مسلمانوں نے قائم کی تھی۔ بلکہ یہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہے کہ قرطبہ کی تباہی کے بعد 100 کے قریب اس سے بھی زیادہ تعداد میں سائنسی علوم سے دلچسپی رکھنے والے لوگوں نے استنبول آ کر وہاں قیام کرنا چاہا، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی۔ تو ہمارے ہاں اس ملوکیت میں بڑے ستم ڈھائے ہیں، ہم قرآن مجید کے اس ارشاد کی روح سے کہ مسلمانوں کا نظم جمہوریت اور آزادی رائے پر قائم ہونا چاہیے، اس پر کبھی عمل نہیں کر سکے، اس پر ادارے نہیں بنا سکے۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کشتہ سلطانی، اور پھر یہ کہ دوسری چیز ہے، ہمارے ہاں تقلید کے اصول پر ملائیت کا نظام پیدا ہوا۔ دیکھیے، میں مذہبی علماء کی کوئی ناقدری نہیں کر رہا، ملائیت بالکل الگ چیز ہے، یہ در حقیقت ایک رویے کا نام ہے، یہ رویہ آپ کو بولنے نہیں دیتا، یہ انتہا پسندی پیدا کرتا ہے، یہ لوگوں میں تقلید کے اصول کے اوپر دین پر عمل کرنے کے دائیات پیدا کرتا ہے، یہ تحقیق دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ اپنے سے مختلف رائے کو سننے کی برداشت اور حوصلے سے آری ہوتا ہے، اس کو علامہ اقبال نے ملائیت کہا تھا، یہ ہمارے یہاں انسٹیٹیوشنلائز ہو۔
تو غالب صاحب، یہ کیا اس کا تسلسل جاری ہے، ملائیت کا تسلسل جاری ہے، اور یہ جو پچھلے 50-60 سال کے اندر، کیونکہ جتنی ترقی اس سے پہلے کئی سو سالوں میں ہوئی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ترقی تو پچھلے 100 سالوں کے دوران، خاص طور پہ پچھلے 50 سال کے دوران ہوئی ہے، کیا آج جو ہم روزانہ ایک کئی میل پیچھے چلے جاتے ہیں، تو یہ تصور ملائیت یا ملوکیت جو آپ بات کر رہے ہیں، آج بھی یہ ہماری رگوں میں سرائیت کر گیا ہے، ہمارے نظاموں کی، تمام مسلم دنیا کے،
ہماری نفسیات بن چکا ہوا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں اداروں کی سطح پر یہی نفسیات ہے، آپ اپنی قوم کا کبھی جائزہ لے کے دیکھیے، یہ میں آپ جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں، وہ آج بھی شاہ پرست ہے، اور آپ میرا اسلامی دنیا کا جائزہ لیں، وہ ملوکیت آمریتوں کی شکل میں موجود ہے۔ آپ اپنے مختلف ممالک کے اندر ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں، ابھی تو ترکی نے حال میں کچھ کمالزم سے نجات پائی ہے، تو وہ ڈکٹیٹرشپ کی شکل اختیار کر گئی. ہمارے اپنے ملک میں کیا ہوا ہے؟ تو اصل میں جب تک آپ جمہوری ادارے مستحکم نہیں کرتے, قوم کو اس میں شریک نہیں کرتے, اس کی تعلیم تربیت کا اہتمام نہیں کرتے, اور پھر اقبال نے تیسری بات کہی پیری فلسفے اور تصوف کی ایک پوری تحریک مسلمانوں کے پورے علم پر اثر انداز ہوئی. اس میں ہوا یہ کہ طبعی علوم یا سائنسی علوم سے دلچسپی ذہین عناصر کے حق کم ہوتی چلی گئی, اور وہی لوگ زیادہ قدر شناسی کے مقام پر آ گئے جو ان علوم سے دلچسپی رکھتے تھے, جو ماں بعد طبیعت یا نٹا فزکس سے تعلق رکھتے تھے. ہماری یہ پوری تاریخ ہے. ظاہر ہے کہ آپ اس مختصر وقت میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اگر موقع ہو تو میں اس کو ادوار کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیسے ہم زوال پذیر ہوئے ہیں. اب زوال پذیر ہو جانے کے بعد جب ہم نے آزادی حاصل کرنا شروع کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر جگہ ہماری لیڈرشپ اس کا جائزہ لیتی, اور یہ جو علامہ اقبال نے ہم کو رہنمائی دی تھی کہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری ہم ان تینوں مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے اور پھر اپنے اقتصادیات کو اپنی تعلیم کو محکم بناتے. اس کے بعد بھی ہم نے اس کا حل یہ سوچا کہ سازشوں کے افسانے تراشیں گے, ہم مجاہد بن کے اٹھیں گے اور دنیا کو نعرہ تکبیر سے مفخر کر لیں گے یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا.
اچھا تو غامدی صاحب آپ کو کہیں امید کی کرن نظر آتی ہے؟ کوئی ایسے اشارے ہیں اس پوری مسلم دنیا کے اندر جن کو کہ ہم سمجھیں کہ یہ امید کے کنارے کے اشارے ہیں, یہ وہ مشل نظر آتی ہے جس کے قریب ہم جانے کی کوشش کریں اس اندھیرے میں, اس مسلمانوں کی اقوام کی جو اس وقت اندھیرا جنہوں نے گھیرا ہوا ہے, اس میں کہیں روشنی کی کرن آپ کو نظر آتی ہے؟
دیکھیے دادا, بہت پر امید رہنے والے لوگوں میں سے ہو, اور میں نے تاریخ کی روشنی میں یہی سیکھا ہے, اور قرآن مجھے یہی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کو شدید تاریخی میں بھی روشنی دیکھنی چاہیے, اور وہ میں دیکھ رہا ہوں. میرے نزدیک جو رہنمائی اس ملت کے رہنماؤں نے پچھلے 150 سال میں کی ہے اس کی غلطی اگر لوگوں پر واضح ہو رہی ہے. یہ جو آپ کے یہاں انتہا پسندی ہے, اس کو جس طریقے سے مذہبی رہنماؤں نے پروان چڑھایا ہے, اس کی غلطی بھی بتدریج لوگوں پر واضح ہوگی. اب یہ نظری بحث نہیں رہی, اس کے بدترین نتائج سامنے آ گئے ہیں. لہذا ہر جگہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اب یہ جانتے ہیں کہ ہماری اصل توجہ لڑنے مرنے کی طرف نہیں ہونی چاہیے, علم اور اقتصاد کی طرف ہونی چاہیے. ہمیں پہلے غربت اور جہالت کے خلاف جنگ کر رہی ہے. جب ہم یہ جنگ جیت جائیں گے اس کے بعد ہمارے لیے راستہ.
آپ کے سامنے مثال نظر آتی ہے مولوی صاحب, آپ کو اس دنیا میں آج کی اس عصر حاضر کے اندر جو آپ کو ہمت بڑھاتی ہو, جو چیز آپ کو نظر آتی ہو, وہ کیا ہے اقوام عالم میں, مسلم دنیا میں؟
مسلم دنیا میں جو نوجوان نسل پیدا ہو رہی ہے وہ اب ملوکیت سے بھی متنفر ہے, وہ طبعی علوم کی طرف بھی رغبت پیدا کر رہی ہے, اور وہ اپنے مذہبی علم کے بارے میں بھی اب کسی قاعدے اور ضابطے کے اندر پابند رہ کر نہیں بلکہ بہت آزادانہ غور کرنے کی عادی ہو رہی ہے. میں اس کو روشنی کی کرن سمجھتا ہوں. ابھی یہ ایک ٹمٹماتا ہوا دیا ہے, لیکن اس لو کو اگر بڑھایا جائے اور کچھ لوگ ہمت کر کے اس پیغام کو عام کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں. میں کسی وقت موقع ہو اگر آپ پروگرام کریں تو گن کر بتا سکتا ہوں کہ وہ کیا اقدامات ہیں جو اگر قومی سطح پر ہم کریں تو ہم اپنی قوم کو دنیا کی قوموں میں بڑے ممتاز مقام پر کھڑا کر سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. بہت مفصل طریقے سے ہمیں جناب جاوید حامد غامدی بتا رہے تھے کہ کیوں مسلمانوں کا زوال ہو رہا ہے, لیکن ہمیشہ یہ حال نہیں تھا. مسلمان ترقی بھی کرتے تھے, تحقیق میں بھی آگے ہوتے تھے, طب کے میدان میں بھی آگے تھے, اور دوسرے دنیاوی علوم میں, دنیا میں, ترقی میں, تحقیق میں مسلمانوں نے جھنڈے بھی گاڑے تھے کہ اچانک جھونک لگ گئی اور اب مسلمان کہیں نظر نہیں آتے. یہ پورا راستہ اندھیرے کے راستہ نظر آتا ہے. لیکن جناب غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نوجوان وہ ایک ریسورس ہے پوری مسلم دنیا میں جو اس رخ کو, اس راستے کو بدل سکتی ہے, اور مسلمان اقوام کی قسمت میں جو زوال اس وقت نظر آتا ہے وہ ترقی کے سفر میں تبدیل ہو سکتا ہے, اور دنیاوی علوم اور آج کو ہمیں اسلام کی تعلیم کو, اسلام کے پیغام کو بنیادی دنیاوی علوم کے لحاظ سے سمو کر اور دنیا کے سفر میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا, یہ کوشش تھی ہماری آج کے اس پروگرام کے ذریعے. ہمیں آپ بھی اپنی رائے دیجئے, آپ بھی اپنے ویوز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. فیس بک پہ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, کامران خان ہمارا ایڈریس ہے, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی لکھ سکتے ہیں aaj@jio.tv. اس کے ساتھ ہی کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ و ناصر.